और आज उसी दिन का चौथा दिन है, इसलिए इनामत का बयान होना कलाम ने नबूवत में तो ये दो बार काम किए हैं, एक नबूवत मुतलका नबूवत आमा और दूसरे नबूवत खासा। नबूवत आमा यानी बिला शक्ति अपने हृदय नबूवत की जरूरत और उसके मुताबिक बताए और नबूवत आपका आकर में हजरत पैगंबर इस्लाम कर लिया आम तौर पर जाकर मेरी नजर है इनमें कलाम की किताबों में इमानत के बारे में ये दो उसमें नहीं रखे हैं, मगर मैंने जो आयत शर्मा में बयान करार दी है उसके लिहाज से मैं इमानत के भी दो चौदह करता हूँ। इमारत के लिए मेरे नजदीक दो शोबे हैं, दो हिस्से हैं, एक मतलब इमामत और उसके तकाजे और दूसरे इस्तिलाही इमामत जो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से मुताल्लिक है। तो पहले शोबे के लिए मैंने इस आयत के सलमान कलाम करार दिया है, इरशाद हुजूर के अध्ययन हुआ है कि उन्हें का याद रखने का है जब इब्राहिम की आजमाइश की उनके रब ने कुछ बातों के साथ वो मुकम्मल तौर से बातें पूरी कर दी। कैसा बेला हुआ तुम्हें तुम्हें तमाम लोगों का नाम करार देता हूँ, उन्होंने कहा और मेरी औलाद से भी ऐसा हुआ यहाँ मेरे मेरा अहदा वालमों तक नहीं पहुँचेगा। अब इस आयत कुरान की रोशनी में हमें पता चलता है कि खालिक की तरफ का एक अंतर नबूवत है जो आदम के वक्त से शुरू हुआ, वो एक मंत्र रिसालत है जो नूह के दौर से शुरू हुआ। बहुत जनाब इब्राहिम नबी भी है और रसूल भी है, اب نبی اور رسول ہوتے ہوئے ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ باتوں کے ساتھ. اب جو باتیں کیا ہیں اس کو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا تو ہم قطعی طور پر کیا کہہ سکتے ہیں اور اپنی موضوع کلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ باتیں کیا تھیں. بہرحال کچھ باتیں تھیں جن کو خالق نے امتحان کا پرچہ قرار دیا. خیالات پہ اور سب غور کرے کہ نبوت اور رسالت کے بعد امتحان کی ضرورت کیا ہوئی. یہ میں پہلے کا اصل میں جو موضوع امتحان تھا اس میں اور سب چکا کہ خالق کا امتحان خود کسی بات کے معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا. خالق امتحان لیتا ہے اس لیے نہیں کہ خود یہ معلوم کرے کہ یہ آدمی کیسا ہے, بلکہ دنیا پر کسی حقیقت کے واضح کرنے کے لیے. ہاں, ناقص کے نقص کو واضح کرنا یا کامل کے کمال کو ظاہر کرنا. اس مقصد سے اس کا امتحان ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ نبوت اور رسالت کے بعد کہہ دیا جاتا کہ ہم نے تم کو خلق خدا کا امام مقرر کیا, مگر یہ کہنے کے بعد پہلے خالق بیان کرناتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. تو میں کہہ دیا کہ کوئی امتحان اپنے معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ خود کسی بات کو معلوم کرے. تو اب یہاں یہ امتحان جو لیا وہ اعلان امامت کے پہلے کیوں لیا؟ صرف اس حقیقت کے اظہار کے لیے کہ ہر نبی امامت کے لائق نہیں ہوتا. رسول امامت کا مستحق نہیں ہوتا, ورنہ نبی و رسول کے سوئی ہمیں امتحان کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم کہ انبیاء آتا ان کے یہاں انتخاب انسانوں میں ہوتا ہے. مرسلین کا انتخاب انبیاء میں ہوتا ہے. اور اب جو لوگ تب کرنے والے سے محفوظ رکھیے گا کہ امام کا انتخاب ایسے میں ہوتا ہے جو رسالت سے ظاہر رکھتے ہیں. دنیا کے منصبے امامت کی اہمیت بھی محسوس ہو سکتی ہے کہ یہ منصب کوئی ارزاں چیز نہیں ہے. یہ منصب اتنا بڑا ہے کہ نبوت اور رسالت کے بعد بھی یہ توقف نہیں ملتا, بلکہ کچھ خاص صلاحیتیں چاہیے رسالت کے بعد کہ ان صلاحیتوں کی بنا پر یہ عہدہ آتا ہوتا ہے. اب یہ کہ ابھی مجھے ابتدا تھا ان کو उनके और लाल हुए कि हमने इम्तहान लिया, इतने तक बात पहुंची। अब नतीजा है इम्तहान का ऐलान है, उसकी खालत ने हमने अपनी गलती के लिए बताया कि हमने क्या इम्तहान लिया और इम्तहान हम थे। तब क्या इम्तहान के बाद आज हम रहे तो दुनिया का क्या था पूछने का। बहरहाल हमने कुछ बातों के साथ इम्तहान लिया, अब नतीजा है इम्तहान का ऐलान। तो अतम मोहन ने कौन है जो इम्तहान के तकाजों को न जानता है, कोई न कोई छोटा बड़ा इम्तहान कभी दिया होगा, बच्चे दे रहे होंगे तो इम्तहान के तकाजे कभी जानते हैं। तो अब इम्तहान में नंबर आते हैं, वो नंबरों के दर्जे हैं तीन, कभी तीस या पल्लियत कहीं कैसे कभी तीस तक भी हो जाता है मामला। तो ये अजमा दर्जे की कामयाबी हमेशा तक गई है अजमा दर्जे, और उसके बाद अति कभी पचास ऐसा आप किसान सुखन आ गए, ऐसे बाकी कभी सत्तर या तिहत्तर हो गए। तो हमें डॉक्टर तो वो एक जगह इसे लिख भी चुका हूँ कि ये नंबर जो दिए जाते हैं तो कोई चीज है मुंतहन के पास जो बैठता है नहीं, नहीं ये चुहा का वर्ती का तनासिब दिखलाने के बात है। तीन सभी तीस नंबर में मतलब यह है कि दो तिहाई गलतियां हैं, एक तिहाई के हद वो अगर इससे भी कम से हटे तो गुट भी नहीं, उसका नाम ही नतीजे के साथ चाय नहीं होगा। जब नाम ही मिला समझ लिए थे तो वालों की चोरी को नहीं बताई जाती, जो बात होता है उसी की जरूरत बताई जाती है। वकील भी जब जब मुकदमे करेंगे ईमान में तो उनके लिए जो कानूनी ईमान है और उनके जब जो मुकदमा भी नहीं किए तो समझिए कि वो जो हिसाब में उन्होंने तो उसी तरह से ये कि वो तू बदू पचास है तो उसके मैंने के आधे आज तेरा फैल थी, तू बदू सत्तर रुपये तो मतलब यह है कि तेरा बयालीस और गलती उससे कम दो तिहाई का गलती और दो तिहाई जो है। अब उसमें भी सत्तर के बाद भी जितने अदब हैं सहतर उतने अवलिए पूरी दर्जे, मगर सिवाय हिसाब वगैरह से वो तो या तो बिल्कुल गलत होगा या बिल्कुल सही होगा, उसमें बीच के बीच का दर्जा है ही नहीं। जमा हाथ में जमा हुआ गलत है या सही, हाथ में जल दिया गलत है या सही, हाथ में हाँ कई लोगों का हाल करते नहीं है इख्तियारी तौर पर तो यूँ दर्जा मुकर्रर होता है कि कई सवाल सही किए और कई सवाल गलत किए, लेकिन एक सवाल में फिर ये नहीं हो सकता कि इसमें तकसीम हो या पूरे नंबर में नहीं लेगा जीरो में लेगा। बाकी और में सेहत के दर्जे भी होते हैं तो उनमें तो कभी ऐसा होता है बहुत साजो नाजुर होगी किताब वगैरह में कि कोई बच्चा सब कर्तव्य लेने कहने तो नंबर लिया के साथ से गलती की निशानदेही के लिए कलम रखने की गुंजाइश ही नहीं मिली और सवाल मुकम्मल तौर पर चली तो वहां से अगर मुंशी पर उनका पसंद नहीं कहेंगे तो पूरे नंबर दे दिएगा लेकिन बाकी और कोई भी मजमून है तो कुछ तो नंबर काफी लेता है नहीं कहें चाहे सही कदम नजर उसमें तरक्की की गुंजाइश हो सही सब हो उसमें कहीं कहीं जाओ महसूस होता हो इबारत की जीवी न हो अरे आप नहीं उसने सबसे नंबर काट लिए किताब में सब सही नगर लिखा हुआ बुरा था अगर ये तो नहीं कही था कुछ न कुछ अपनी नहीं कहूंगी की बुलंदी उसने कायम रहते हैं तीन सदी अगर 90 दे दिए तो बहुत दे दिए 3 सदी 95 दे दिए तो बहुत दे दिए तो कुछ न कुछ से कम होते हैं नंबर और यहाँ काले का मनते हैं और काले के रह के निकाले कुल्ले गौरा से वापस आओ यानी यहाँ पे हो सकता है ये वंशियां से चाहे की हो इतनी सुबह उस्ताद समझता तो है कि कुछ कमी है मगर वो कमी ऐसी है कि जिसका तनासुब वो आदाज से कायम नहीं कर सकता उसको पूरे तौर पर दर्जा उसका मुताजिर नहीं कर सकता लेकिन खालिद के भव के कारण हर चीज के मुकदार से वापस अब हो रहा है नतीजे इम्तिहान में कि अपन मोहल्ला मुकम्मल गया दे दिया इसके मानिए कि दर्रा भर उसने खालिद के पहले ने इतिहास को गुंजाइश कर दी और जो जवाब होना चाहिए था जो अंदाजों का हक होना चाहिए था वो हक पूरा पूरा अदा हो गया अब आखिर के एक जिंदे से भी नहीं नतीजा निकालेंगे मगर इसी वजह से मोहल्ला के लक्ष्य ये खालिद कह रहा है कि बिल्कुल मुकम्मल जरा भर कमी नहीं इसके माने यह है कि नबूवत तक करके अल्लाह की गुंजाइश होती है ये खालिद तक करके अल्लाह की गुंजाइश होती है मगर इमामत जब से शुरू हुई उसी वक्त से अल्लाह खेलने रहा इमाम बनाता हूँ बस इधर से ऐलान हुआ खालिक इधर से इधर इन्होंने उसके कलाम में मातूफ अलग अपने कलाम में मातूफ यानी उसके ऐलान में रब्त लगा रहे हैं जमीन जुमियती और मेरी औलाद में तो भी मैंने अलग से जुमला लिखा कि मेरी औलाद में से भी इमाम मुकर्रर करना अगर अलग से जुमला होता साहिबान इल्म भी मौजूद होंगे और साहिबान फहम तो सभी हैं मैं कहता हूँ कि अगर अलग से जुमला होता तो वो इमाम की लग खालिद के मेलार नगर के मुताबिक होती जो इमाम की लग जो उनके जुमले में थी उनके मेलार नगर के मुताबिक होती
لب ایمان دہرائی نہیں، وہی لب ایمان جو خالق کے جملے میں تھی، اسی نے ہر سے حق کے ساتھ شرکت کی ارضا پیش کی۔ یہ تو اس نے کہا کہ میں دنوں لینا چاہوں گا، اور انہوں نے کہا بول، تو آپ ناممکن ہے کہ اس ایمان کی لب سے کچھ اور مانی ہے؟ اس ایمان کی لب سے کچھ اور مانی ہے؟ اس ایمان کا کچھ اور درجہ ہے؟ اس ایمان کا کچھ اور درجہ ہے؟ حضور والا، پھر اس کے پاس ممکن ہے تو لذت ممکن ہے،
سوال ہی ہوتا ہے کہ یہ سوال سوچے۔ اور دیکھیے، آپ پہلے وہ مل چکی تھی، اتنا سوال نہیں کیا، یہ سال بھی تو مل چکی تھی، اتنا سوال نہیں کیا، یہ امامت کا جائزہ نہیں ہے کہ یہ فوراً کے وقت سوال دراز کر دیا جب ہمیں ضروری ہوتی، اور میری اولاد میں کوئی تو پہلے سچی بات ہم سکتا ہوں کہ ضرورت اور رسالت ابتدائی نکالنے کی بغیر کسی امتحان سے پھر آتی ہے خود روانہ پھر اسے حیثیت رکھتی تھی، ماں بلند گرسوں کا شعبہ ہے، ایک اچھی اجیا تو فوراً کا ہے، اور یہ بلند گرسی کے خلاف ہے، یہ ماں وہ نہیں ملا ہوگا، امتحان دے کے ملا، اور امتحان نے خود نتیجہ امتحان کا اعلان کر دیا ہے، جیسا ماننا بھی سب دیا رکھیے سب، تو میں کہتا ہوں طالب علم کا دل بھرا، دل بھرا ہوا ہے، اس نے اعلان کیا نتیجے کا منصب دیا تو فوراً کر دیا کہ یہ تو ہوا نتیجہ امتحان، اب امام بھی تو بلا دیجیے بنے گا، پھر دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے کہ نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والے ہوتے ہیں انہیں سے معلوم جو قیامت تک جاتے رہے گی، اور پیش کی ایسے تعلیم میں جو تین شاندار کامیابی حاصل کر چکا، اور اس کے بعد خالق کا ایک جملہ ہے، یہ جملہ کاغذ پر جو آیا تو میں نے کہہ چکا کسی مسجد میں تو لہجہ اس کے ساتھ آتا نہیں، جملہ لا رمال ہے ظالمین، میرا ہوتا ظالموں تک پہنچتا نہیں، تو یہ کیا ہے؟ رب دعا یا قبولیت دعا ہے؟ نمو لہجے سے وہ بات بدل جائے گی اور اس کا اظہار اس مفہوم کا ہم ترجمے میں بروکت کی لفظ کریں گے. اگر رب دعا ہو تو ان کا اور میری اولاد میں سے خالق نے کہا اب بروکت میں نہیں میرا ہوگا ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کیا ہے مگر مسلمان سمجھ کے کہیں کہ کیا یوں ہے. اگر یوں ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی ضروریت ہے سب ظالم ہے. اگر رد دعا مانا جائے تو جواب سوال سے مرتبر سے بھی ہوگا. انہوں نے کہا میری اولاد میں سے بھی اور خالق نے یہ جواب دیا نہیں میرا ہوگا ظالموں تک نہیں پہنچے گا. میں نے کہا تو من کہیں اتنا راضی تھا اور کہاں اتنا ناراض ہو گیا کہ اب جتنی جسمانیات نے رکھا میرا محسوس یہ ہوتا ہے کہ چوریوں کا بول رہے تم نے کیسا سوال کر دیا میرا ہوگا ظالموں تک نہیں پہنچا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ضروریت کے لیے تو آپ جتنی ضروریت ہے ان کی وہ سب مانگ اللہ ظالم ہے. تو مسلمان بتائیں موسا بھی تو ضروریت میں ہے عیسا بھی تو ضروریت میں ہے اور سب کو سب خاتم الانبیاء بھی تو ضروریت میں ہے. تو حضور والا یہ رب دعا تو نہیں ہو سکتی کوئی. تو دوسری چیز کیا ہے کہ یہ قبولیت سے دعا ہو اور حضرت رحیم محتاط الفاظ میں دعا کی تھی. انہوں نے اعلان خالق کے بعد کب کہا تھا کہ وہ ضروریت تھی اور میری ضروریت تاکہ تم دعا لائف کے لیے دعا ہو. انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ میری ضروریت تھی میری اولاد میں سے بھی یعنی جو ماحول ہے اسے لیے میں خود نہیں کہتا. میری اولاد میں سے بھی یعنی جو تیری نظر میں سے کا لائق ہو اور اس کے بعد رد دعا میرے جملے سے محبوب نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں قبولیت دعا ہے مگر جس کو انہوں نے مبہر چھوڑ دیا تھا یعنی کہا تھا میری قبولیت میں سے مگر اس نیشے کا معیار کیا ہے بس اس اجماع ابراہیم کی اللہ نے تفصیل کر دی زمین ضروری تھی اور میری اولاد میں سے بھی. اب خالق نے جو جواب دیا اس میں میرے کو کیا ہوگا ہاں ہاں میرا ہوگا. اب وہ ہاں ہاں اور ہے یہ ہاں اور ہے ہاں ہاں میں نے تمہاری اولاد میں سے بھی ہاں یہ بات ہے کہ میرا ہوگا ظالموں تک نہیں پہنچے گا. میں نے تمہاری اولاد میں سے بھی جو اقراب کسی حیثیت سے بھی ظالم نہ ہو وہ ضرور اسے اسے کو پائیں گے مگر جو کسی حیثیت سے کسی درجے تک بھی ظالم ہو وہ اس عہدے کو نہیں پا سکتے. اب ظلم کی تعریف قرآن نے چاہتی ہے کہ من یتاب کا حدود اللہ ہے فیضاؤ کا حمود ظالمین جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے قدم آگے رہا ہے کئی ظالمین ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ظالم نہیں ہے جو دوسرے کو تماشا بنا دے ظالم نہیں ہے جو دوسرے کو دھکا دے نہیں اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے عمل جو بھی قدم آگے رہا ہے وہ اصطلاح قرآن میں ظالم ہے. خالق کہتا انہیں ہوگا نہیں ملے گا جو ظالمین ہو
یعنی جو بھی کسی حیثیت سے گناہگار ہیں ان کو موقع نہیں مل سکتا, جو کسی قسم کے ظلم کے مرتکب نہ ہو, نہ اپنے نفس کا ظلم نہ غیر کا ظلم, وہ تحفے کو پا سکتے ہیں. اسی کی دوسری لفظیں ہیں ان میں کلام کی اصطلاح میں معصوم, کہ تمہاری اولاد میں سے بھی جو معصومین ہو وہ یہ ہوگا ضرور پائیں گے. مگر ابھی تک تو میں نے کہا کہ ظالمین کے نام ہے صرف معصومین. اب قرآن کی ایک اصطلاح اور دیکھیے, حضرت آدم نبی ہیں, کہا جا رہا ہے لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین, اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ تفسیر میں لکھ بھی چکا ہوں, اور اس کے علاوہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارا مطلب ہی کہ تمام انبیاء معصوم ہیں, یعنی ہم تمام انبیاء کے وکیل ہیں, ہم کو سب کی طرف سے سفائی پیش کرنا پڑتی ہے. جناب آدم کے دامن میں اس مقبل کو حلف لانا چاہے تو ہم سفر ہو جائیں, جناب موسیٰ کا کوئی اعتراض کرے تو ان کی طرف سے وکالت کی ذمہ داری ہم پر, جناب عیسیٰ پر کوئی نکتہ چینی کرے تو اس کے ان کے روحانی وکیل ہم. تو ہر جتنے انبیاء ہیں سب کی طرف سے وکالت کی ذمہ داری ہم پر ہو گئی ہے. حالانکہ قرآن نے ایمان کا تو سب مسلمانوں کو مطالبہ کیا, مگر صاحب ان کی طرف سے صفائی پیش کرنا ہمارا ہی کام ہے. دوسرے لوگ تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں فلاں صاحب تین دفعہ جھوٹ بولے انبیاء میں سے, ان لوگوں میں سے ابو اللہ صاحب نے یہ کیا, اور یہ کہ وہاں سے رشتے کرا تھا کہ جرم کی نرتن ہے اور وکالت ان کی طرف سے ہمارا کام, تو ہم سب کی طرف سے جواب دیں. تو اور کہہ رہا حضرت آدم کو سلسلے نبوت کی پہلی کڑی ہے اور نبی ہے, تو ان کی طرف سے وکالت ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں صاحب گناہ نہیں تھا, اور اس کے لیے جتنی بیٹھے ہیں سب ہم کرتے ہیں, خود قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں وہ گناہ نہیں تھا اصطلاحی معنی میں, مگر کیا تھا کرتے اولا تھا, کرتے اولا تھا. اب قرآن کی وہ تعریف اپنی جگہ سے نہیں ہٹی ہوئی ہے, ارشاد ہوا جو اللہ کی حدوں سے قدم آگے بڑھائیں وہ ظالم ہے. اب حد کو دیکھنا ہے, اگر حد وجوبی ہے اس سے قدم آگے بڑھانا گناہ ہوگا, اور اگر حد ارشادی ہے اللہ کی طرف کا حکم ہے بطور نصیحت تو قدم آگے بڑھانا تو ہر قدم آگے بڑھانا, مگر وہ پھر گناہ اصطلاحی نہیں ہے, اسی کو کرتے اولا کہتے ہیں. تو حضرت آدم ان سے کہا گیا تھا, اب چونکہ بات آ گئی ہے کچھ ذہن میں رہ جائے گا, تو اسے ٹال گئے اور کتابوں کا حوالہ دے دیا تو مجھ میں جن کر دوں کہ جو گناہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نتیجہ غضب الٰہی ہے. جس طرح اطاعت کا اصل نتیجہ رضا الٰہی ہے وہ جنت سے اثر ہو رضا الٰہی ہے, اصل مقصد رضا الٰہی ہے. اسی طرح نیا فرمانے کا اصل نتیجہ گناہ کا غضب الٰہی ہے. تو اب شروع سے لے کے آخر تک کہہ دیا ہے, جو جھول جائیے کہ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ دیکھو تم اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو میں خطرناک ہوں گا, تم اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو ناراض ہوں گا, کیوں نہیں جتنے ہیں وہ سب فوائد بتا رہے گئے ہیں, تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے, پھر یہاں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے, بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی, ارشاد ہوگا یہاں سے نکلو گے تو بھوک پیاس. تو اب یہ انداز حاکمانہ ہے, یہ انداز حکیمانہ ہے, اس کا انار دکھائے جا رہے ہیں,
تو یہاں سے نکلو گے تو دھوپ کی تپش بھی پھر ہوگی, یہاں سے نکلو گے تو دیکھو پھر یہ سب پھل پھل یہاں سے یہ نہیں ملیں گے, یہ سب کہا جا رہا ہے. تو خود قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ گناہ نہیں ہے اس سلائی میں, وہ قانونی جرم نہیں ہے, وہ ان کے بہبودی کے لیے کچھ نصیحتیں کی گئی تھی, بس کہا گیا کہ یہ سب پھر نتیجہ اس کا تمہارے لیے نقصان کی صورت میں ہوگا. اسی کو کہا گیا ظلم کہ تم اپنے ساتھ زیادتی کرو گے تو ان تمام نعمتوں سے یہاں کی محروم ہو جاؤ گے اور ان تمام دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گے. اگر یہ بات اور کر دوں چلتے چلتے جب بات آ گئی ہے کہ وہ بھی اگر یہ نہ کرتے تو کبھی نہ کبھی یہاں بھیجے جاتے, نہ رکھنے کے لیے وہ تو پہلے ہی کہا گیا تھا انی جائل فی الارض, مگر یہ دیکھا یہ نہ ہوتا درخت کے پاس نہ جاتے تو پھر کچھ مدت تک یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کب تک وہاں رکھے جاتے, مگر اب یہ ہو گیا تو فوراً فوراً بھیج دیے گئے. اور اب بات آ رہی ہے تو یہ بھی مختصر سا یاد آتا ہے کہ کہہ دوں کہ یہ دنیا میں بھیجے گئے سزا کے طور پر, اگر سزا کے طور پر بھیجے گئے تھے تو قابل نبوت نہیں اتار دیا جاتا, تم نے یہ درخت کے پاس گئے اب یہ عبوری دور میں دیکھی ہیں آرام تمہیں مل رہا تھا, اب اس کے فوراً محروم ہو جاؤ گے, اب جاؤ وہیں جہاں کے لیے تمہیں جہاں کا منصب دیا ہے جہاں کا تمہیں تاج پہنا ہے وہیں جاؤ, اب یہاں نہیں رہ سکتے. اور وہاں رہنے سے مطلب بھی نہیں پورا ہوتا, جس کو امیر المومنین نے ایک لفظ سے اس کے فلسفہ بتایا ہے کہ وہاں رہنے سے ان کے وجود کا جو مقصد تھا وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں رہتے تو بس آدم رہتے بنی آدم نہ ہوتے. اس سے ایک موقع سے امیر المومنین نے ادا کیا ہے کہ جب انہوں نے وہ درخت کے پاس گئے تو اے بتاؤ لا محل تناسل ذریہ, پھر انہوں نے کہا وہاں سے جہاں ذریت آگے بڑھ سکے جہاں پھر نسل آگے چل سکے بعد مرتبہ الا جنت امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ پھر جاتے وقت تسلی بھی دے دی کہ دیکھو یہ انتظام تمہیں بھیج رہا ہوں, مگر میں ذمہ دار ہوں کہ پھر تمہیں بطور جزا جنت ملاؤں گا. تو یہ ناراضگی سے لا دیتے ہیں اس لیے گناہ سے ختم نہ تھا, مگر پھر بھی کر کے اولا تھا یعنی بہت اچھا تھا کہ اللہ نے جو مشورہ دیا ہے. ارے جیسے آپ کا استخارہ ہوتا ہے میں نے آیا کوئی عالم فتوا نہ دے گا تم گناہ گار ہو, میں نے آیا آپ نے کام کر لیا ہو کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ گناہ گار ہو, یہ کہے گا کہ بھائی تم غلط کام دے جائے اچھا یہی کا دینا کرتے. تو بس جیسے استخارے کا حکم ویسے آدم والا حکم, تو ہے یا نہیں کیا وہ والا ہے جھیلا, یہاں کی بعد میں کبھی جھیلتے ہیں پوچھو آئی اب یہ احساس عبودیت کی منزل ہے کہ اب دل جیت رہا ہے کہ اتنے بھی نہ فرمانے چاہیے لہٰذا رو رہے ہیں. یہ ویسا رونا ہے جو بغیر کسی بات کے ہوئے سجدے سجاد دیتے تھے. وہ تقاضا عبودیت کا رونا ہے اور جو پیدا کر رہے ہیں نابد کر رہے ہیں یہ سب عبودیت کی منزل ہے. تو یہ گناہ نہیں تھا مگر بہرحال وہ کر کے آنا تھا جس کو خالق نے اس لفظ سے تعبیر کیا تکونا من الظالمین تم ظالمین میں سے ہو گئے ایک قسم کے ظالم ہو جاؤ گے. مگر اب وہی لفظ خالق کر رہا ہے کہ یہ میرا عہدہ یعنی امامت ظالمین تک نہیں جاتی. پھر وہی نتیجہ نکلا جو شروع میں تھا کہ نبوت تک کرتے ہیں اللہ کی گنجائش. اور جناب حضرت ابراہیم کے بعد جو ایسی ذات آ رہے تھے وہ حضرت ابراہیم کو بھی بالا تر ہے. تو وہ اگر فقط نبی اور رسول ہو اور امام نہ ہو اور یہی درمیان کی کڑی ہے. شعرا کی زبان میں گریز کہتے ہیں حالانکہ گریز کو اچھی لگنی عربی کی لفظ تخلص کہتے ہیں یعنی اس موضوع سے چھٹکارا پا کے اصل مطلب کی طرف جانا اسے وہ لوگ تخلص کہتے ہیں. ہمارے یہاں تخلص و شاعر کا لقب ہوتا ہے کہ اس عمل کو کہ اس سے اب مستقل ہوا تجویز سے مدعا کی طرف. تو اب مجھے امامت مطلقہ سے منتقل ہونا ہے امامت خاصہ کی طرف. اور ماشاء اللہ یہ آپ کا اس میں سماعت ہے کہ امامت مطلقہ ہی نہیں آپ اس میں محدود ہو لیے. تو اب منزل ہے امامت خاصہ کی. اب یہ درمیان کی کڑی ہے کہ اب جو بالا تر رات حضرت ابراہیم سے آئے اور وہ دنیا میں کسی کے علم میں نہ ہو ہمارے علم میں ہے یا نظر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے بھی بالا تر ہے. ہاں آپ نے فخر کیا ہے آل ابراہیم کرونے سے اور خالق نے بھی آل ابراہیم سے تعبیر کی ہے لیکن آل ابراہیم میں ہونے کے بعد ابراہیم سے افضل ہوں یہ ناقابل انکار بات ہے. خود حضرت ابراہیم اولاد آدم ہیں مگر آدم سے افضل ہیں. تو اگر آل ابراہیم کی کوئی پر ابراہیم سے افضل ہو تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے تعجب کی کیا بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر افضل نہ ہوتے ابراہیم سے تو ختم نبوت ابراہیم پر ہوتا. ان کا افضل ہونا یہ وہ چیز ہے جو کل اب کر چکا یہ خود ختم نبوت کا باعث ہوا کہ جو مقصود کل ہے وہ سب سے آخر میں آئے. تو یہ خاتم النبیین ہوئے. خاتم النبیین اسی دنیا پر ہوئے تھے افضل المرسلین سے. تو اب حضرت ابراہیم سے بھی افضل ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے کہ بیچ میں حضرت ملتا مقصود کل ہے وہ سب سے آخر میں آئے, تو یہ خاتم النبیین ہوئے. خاتم النبیین کی بنا پر ہوئے کہ افضل المرسلین تھے, تو اب حضرت ابراہیم سے بھی افضل ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے کہ بیچ میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ, وہ بھی تو بھی لازم انبیاء تھے. ہاں بے شک اولو لازم انبیاء تھے, مگر تحقیق یہ ہے کہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے, ان کا دائرہ بنی اسرائیل میں محدود تھا, تمام خلق کے لیے وہ نبی نہیں تھے. اور بعض لوگوں کو یہ بات شاید نہیں معلوم ہو, تو اس لیے ایک شاید اس کا بھی پیش کر دوں. وہ یہ کہ ہمارا متفقہ زمین کے تقاضے سے فیصلہ ہے کہ آبا و اجداد رسول سے دین حق رکھے. اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی رسالت عام ہوتی تو اقلاع سے حضرت پیغمبر خدا کو عیسائی ہونا چاہیے تھا. حالانکہ کوئی مسلمان اس کا پائے نہیں تاریخ و حدیث اور قرآن سب کے خلاف, تو پھر کیا بات؟ تو حقیقت میں ان کے لیے دین موسیٰ تھا ہی نہیں, اور دین تو سب کا ایک ہوتا ہے, یعنی شریعت موسوی ان کے لیے تھی ہی نہیں, شریعت عیسوی ان کے لیے تھی ہی نہیں. ان کا براہ راست رشتہ حضرت ابراہیم سے تھا. وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے, تو اس لیے حضرت ابراہیم کے بعد جو ذات اور ایک جز وہاں رہ گیا امام کے مطلقہ میں. اب یہاں بات آ گئی ہے موسیٰ اور عیسیٰ کے سلسلے سے, تو کہہ دوں کہ جب امامت کا اعلان ہوا اسی وقت کیا کہا گیا کہ انہیں جاہلوں کا ذل نہ سے, جاہلوں کا ذل نہ سے امامت, یعنی رسالت ہوتی تھی جو کچھ قصبے میں بھی ہو جاتی تھی, نبوت ہوتی تھی جو کبھی اپنے نفس کے لیے بھی ہو جاتی تھی, لیکن امامت جس وقت سے شروع ہوئی اس وقت سے تمام خلق خدا کے لیے. تمام انسانوں کے لیے ابراہیم تمہیں امام بناتے, تو وہ پہلے ہی سے ہم اجیر منصب آیا امامت کا. تو اسی لیے جناب موسیٰ اور عیسیٰ درمیان میں نبی ہیں رسول ہیں مگر امام نہیں ہیں, کیونکہ وہ لناس نہیں ہیں جو بنی اسرائیل ہیں, وہ بنی اسرائیل سے بھی قانون لے کر آئے ہیں, تمام خلق کے لیے وہ رہنما نہیں قرار دیے گئے. اب جو ذات اتنی ہمگیر آئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی ہمگیری کا ارتقا قرآن کی لفظوں سے نمایاں ہے کہ وہاں امامت کی ہمگیری میں کہا گیا تھا للناس اماما, انسانوں کے لیے امام, اور ان کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین. چلا دیجیے بلنا تمام عالمین کے لیے رحمت. تو اب یہ رات جو ہمیں پیر رہنما بن کر آئی ہے یہ فقط نبی ہے رسول نہیں ہو سکتی. یہ ہو رہا تھا کیونکہ خاتم اسی سلسلے کے تھے, لہذا ہم سے تعارف ان کا لفظ نبوت اور رسالت سے زیادہ کرایا گیا, مگر اپنی طور پر وہ تینوں منصبوں پر وائز تھے. نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اور امام بھی تھے, اور اسی لیے ایسا ہوا کہ ان تحت دعوت ابراہیم علی علی شاہ الحق نے بغیر بھی حدیث لکھی ہے. آپ نے مانا کہ وہ دعا ابراہیم مشتق اور علی تک پہنچی, تو وہ کون دعا ابراہیم ومن ذریتی, اب وہ نبوت ارسالت کے لیے تو نہیں تھی, وہ تو امامت کے لیے تھی. تو اس کے معنی ہے کہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اور امام بھی تھے. ان میں تینوں باتیں یکجا تھی. اب یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا اور وہ نبوی موضوع سے متعلق, وہ نظام حیدرآباد جو تھے آخری نظام, بہت صاحب ذوق علمی مذاق رکھنے والے آدمی تھے, جو صاحبان علم تھے ان کے مطابق سوالات کرتے تھے. تو ایک دن جو ملاقات ہوئی, حقیقت یہ ہے کہ ان کے سوال کے پہلے کبھی یہ سوال ذہن میں نہیں آیا تھا, اور ان کا تصور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق, وہ یہ تھا کہ ان کا مصرع ہے علی کی مانوی کو ہم بری سمجھا تو نہ سمجھا, علی کی مانوی بہت مانی کر رہے ہیں, لفظی نبی میں نہیں کہتا, لیکن علی کی مانوی پیغمبری سمجھا تو نہ سمجھا. تو اب ان کے اس درجے عقیدت یا معرفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب ہونا چاہیے. تو ایک دن جو انہوں نے سوال سوچ رکھا تھا, مجھ سے کہنے لگے بس چھوٹتے ہی بس آج ایک سوال کے لیے آپ کو بلایا. وہ سوال یہ ہے کہ رسول کے بعد ایک شخص ہے جو رسالت کے منصب کے قابل ہے. اب ایسے شخص تو اتنی کہا جا سکتا کہ نہیں قابل نہیں ہے معاذ اللہ, اور جب تو ہمارے نزدیک بھی حقیقت کے خلاف, ایک شخص ہے جو رسالت کے منصب کے قابل ہے تو وہ رسالت کیوں ختم ہوئی؟ اب وہ سوال ان کے ذہن میں ایسا واقف تھا کہ اب اسے جوش میں آ کر وہ دکڑا رہے ہیں, اب یہ کوئی لائق نہ ہو اس کام کے, ایسا ہی لبے لہجہ ان کا ہوتا تھا, کوئی لائق نہ ہو اس کام کے تو منصب ختم کر دیا جائے. جب ایک پر لائق موجود ہے تو آخر رسالت کیوں ختم ہوئی؟ اور جب ان کا وہ جوش و خروش سوال کا ختم ہوا, تو اب میں نے مختصر ہمیشہ جواب میں